They're feeling New Zealand.
More than 602,000 people have died globally from COVID-19. There are more than 14.3 million confirmed cases worldwide, with more than 3.7 million in the U.S. and more than 2 million in Brazil. India has passed the 1 million mark in terms of infections, followed by Russia with over 770,000 cases and South Africa with more than 350,000 cases. The International Monetary Fund has said the world is in the midst of the worst recession since the Great Depression and warned that it could take 2 years for economic output to return to what it was before the pandemic. The United Nations has said that up to 265 million people could face starvation by the end of the year because of the impact of COVID-19. Meantime, Hong Kong reports a record number of new cases at 100. Hong Kong Chief Executive Carrie Lam Sunday tightened social distancing measures to tackle this sudden surge. Hong Kong was one of the first places struck by the virus when it emerged from central China late last year, but the city had impressive success in tackling the disease, all but ending local transmissions by late June. But Lam said Sunday that more than 500 infections had been confirmed in the last 2 weeks, almost a third of the nearly 1,800 cases in Hong Kong since the outbreak started. Sumo wrestling opened to live audiences in Tokyo Sunday, despite a steady rise in coronavirus infections in Japan, this coming a week after Japanese baseball and football opened stadiums to spectators. Only 2,500 fans were allowed inside the 11,000-plus seat stadium, unlike in normal times when seats are sold out. Fans were asked to refrain from cheering and stick to applause instead. This is VOA News. An EU summit to agree on a huge coronavirus economic rescue package could collapse without a deal, German Chancellor Angela Merkel warned on Sunday, as bickering leaders began a third day of talks. The 27 leaders have argued for 2 days over the scale and rules for the package, with the Netherlands leading a band of frugal allies and demanding lower budgets and tougher conditions for handouts. Arriving for what she said was probably the decisive day of the summit, Merkel said there were still many divisions among the leaders. They're trying to approve a plan that could quickly send EU cash to countries hit the hardest by the coronavirus, most notably Spain and Italy. Underlying concern over the aid is the reputation of Spain and Italy for lax public spending in the minds of voters and others in Northern Europe. Iran has halted the executions of 3 men who were sentenced to death over anti-government protests last year, according to one of their lawyers, and a request for a retrial has been accepted by the Supreme Court. The decision comes after a hashtag against their execution was used millions of times online. UN experts say the men confessed under torture and were subjected to unfair trials. All 3 men, who are reported to be in their 20s, were among thousands of protesters across Iran who took to the streets in November against the government's decision to raise the price of petrol. The 3 were sentenced to death earlier this year, but it was the Supreme Court's decision to uphold the sentence earlier this week that unleashed public anger, with the Persian hashtag #DoNotExecute used 7 million times online. More than 300 protesters were killed and thousands more detained during the authorities' crackdown against November's unrest. This, according to human rights groups, according to Amnesty International, which is a human rights group. And in Israel, an Israeli court will start hearing evidence in Prime Minister Benjamin Netanyahu's corruption trial in January. This was the ruling Sunday of the judge presiding over his case. Netanyahu has denied charges against him of bribery, fraud, and breach of trust. First hearing in the case was on May 24th, and the second session was Sunday without Netanyahu in attendance. A transcript obtained by AFP outlines a timetable for the trial and stipulates that Netanyahu must enter a plea in writing by October 18th. The charges against him are that he accepted improper gifts and tried to illegally trade favors with media moguls in exchange for positive coverage. He's the first prime minister in Israeli history to be indicted while in office. For more on these and other stories, please visit our website, voanews.com. This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन वाशिंगटन से, प्रोग्राम जहां रंग के साथ। आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे, दाइश, ईरान, तालिबान, मशरक वस्ता और जनूबी एशिया के लिए अमेरिका की फौजी हिकमत अमली क्या है। सेंटकॉम के सरबराह जनरल केनेथ मैकेंजी के वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ इंटरव्यू पर डॉक्टर हसन अब्बास और मीर वाइस अफगान का तजिया। कराची इलेक्ट्रिक मसला, इस्तेदाद कार का फुकदान या बदनवानी, कौमी एहतसाब ब्यूरो की तरफ से तहकीकात का हुक्म क्या अच्छी या बुरी तब्दीलियां ला सकता है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर और कराची इलेक्ट्रिक के साबिक बोर्ड मेंबर जुबैर मोतीवाला और तजियाकार आमिर लतीफ से गुफ्तगु। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एहतसाब अदालतों के लिए जजों की तैनाती, क्या एहतसाब का अमल तेज होने जा रहा है। कमर अब्बास जाफरी की ब्रिगेडियर फारूक हमीद, बैरिस्टर अली जफर और जनरल हामिद खान से गुफ्तगु। कोरोना के बाद चीन की मईशत में बेहतरी के इशारे, इसके बाकी दुनिया की मईशत पर क्या असरात होंगे, डॉक्टर जफर बुखारी से इस बारे में बात करेंगे। चलते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानिब।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन आपसे मुखातिब है मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका है, मैं हूँ असद हसन और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे मशरक़ वुस्ता और जनूबी एशिया के लिए अमेरिका की इस वक्त फौजी हिकमत अमली क्या है, और इसका जो पस मंज़र है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जनरल मैकेंजी जो कि सेंटकॉम के कमांडर हैं और उसके साथ साथ मशरक़ वुस्ता में अमेरिकी फ़ौज को लीड कर रहे हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका में हमारी इंग्लिश सर्विस के साथ उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जिसमें उन्होंने दो तीन बातें कही हैं वो आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके ऊपर एनालिसिस हम लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हसन अब्बास साहब, मुमताज़ रिसर्च स्कॉलर हैं, पॉलिसी एनालिस्ट हैं, वाशिंगटन बेस्ड सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, इसके ऊपर उनकी स्पेशली ग्रिप, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के साथ उनकी वाबस्तगी। बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास साहब, आपने में ज्वाइन किया। मैं सर आपके सामने जनरल मैकेंजी के इंटरव्यू से कुछ इकतबासात रख देता हूं ताकि हमारे लिसनर्स को भी पता चल जाए, और उसके बाद फिर मैं आपका एनालिसिस लेता हूं कि अप्रोच इस वक्त है क्या। जनरल मैकेंजी ये कहते हैं कि इराक में अगर इस वक्त छोटा सा भी अमरीकी दस्ता मौजूद रहे तो वो इस्लामिक स्टेट या जिसको हम दाइश कहते हैं उस पर दबाव बरकरार रखने में मददगार हो सकता है, और उसके साथ साथ जो इराक की फ़ौज की इस्तेदादकार है उसको भी बढ़ाने में वो हेल्पफुल रहेगा। उनसे जब ये सवाल किया गया कि कितनी फोर्सेज में कमी हो सकती है, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन इस वक्त 5 से 6 हज़ार एक टेंडेटिव है आइडिया के इतनी तादाद में अमरीकी फोर्सेज जो हैं वो मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। ईरान पर भी सवाल किया गया, उनका ख्याल ये है कि जो मौजूदा दौर में बल्कि एक तवातुर से ईरान के ऊपर पाबंदियाँ हैं मुआशी, उससे उसके ऊपर दबाव बहुत बड़ा है, सिफारती दबाव ईरान के ऊपर मौजूद है, लेकिन अब भी वो ये समझते हैं कि ईरान एक पावर है और एक ख़तरा है, बिलखसूस ईरान की पासदारान इनकलाब और उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसकी जानिब उनका इशारा था। अफगानिस्तान के मामले पे जब सवाल किया गया तो ज़ाहिर है सेंटकॉम के कमांडर की हैसियत से उनकी राय बहुत अहम है, और अभी पिछले मंगल को उन्होंने अफगानिस्तान का दौरा भी किया है। उनका कहना यह था कि अमेरिका का जो मुआहदा है तालिबान के साथ, अमेरिका पूरी कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके बकौल तालिबान अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि अफगानिस्तान इस वक्त बदतरीन जो तशद्दुद है उस दौर से गुजर रहा है। सो मिडल ईस्ट के अंदर और अफगानिस्तान में उस रीजन में अमेरिका की फौजी हिकमत अमली क्या है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी क्या है, हसन अब्बास साहब के पास चलते हैं, उनसे राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब, एक बार फिर आपका बताइएगा इस इकतबास के पस मंज़र में, और जनरली भी ज़ाहिर है आप उसको डे टू डे बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, अप्रोच है क्या अगर हम मशरक़ वुस्ता की बात करें, दाइश और इराक के अंदर बात करें तो उस रेफरेंस में।
जी बहुत शुक्रिया इस मौके का। इनमें तीनों जो प्रोजेक्शंस हैं या असेसमेंट्स हैं इस पे अपना ओपिनियन दूंगा। सबसे पहले इराक के बारे में, इराक में 4 या 6 हज़ार जो फोर्सेस हैं वो शायद डायरेक्टली जिसे हम कहेंगे कॉम्बैट करने में, जो आईएसएस के साथ और दाइश के साथ जंग है उसमें बैटल फील्ड के ऊपर तो शायद नाकाफी हो, लेकिन ये हकीकत हमें सामने रखनी होगी कि जहां जहां भी अमेरिका ने और बाकी भी जो काउंटर टेररिज्म के बड़े ऑपरेशंस किए गए हैं वहां पे नंबर्स बैटलफील्ड में ज्यादा काउंट नहीं करते। वहां सबसे अहम बात यह है कि क्या जो वहां की लोकल फोर्सेस हैं جس طرح عراق کی بات ہے، عراق کی فوج جو ہے، عراق کے اور بھی وہاں پہ ملیشیاز ہیں جن کے ساتھ مختلف طرح سے کوارڈینیشن چلتی رہی، کچھ ملیشیا وہاں پہ اس طرح کہ جن کو ایران سپورٹ کرتا ہے، جن سے امریکہ کے مختلف قسم کے مسائل ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ٹریننگ فیسلٹیز میں، کیا انٹیلیجنس انفارمیشن اس بارے میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر انٹیلیجنس شیئرنگ کی جائے گی جو کچھ عرصے سے بڑے خاص طور پر کی جا رہی ہے، تو وہ کیونکہ عراق کے اپنے پاس ایسے وسائل موجود نہیں ہیں کہ وہ یہ دیکھ سکے کہ سیریا کے بارڈر سے کون سے لوگ آ رہے ہیں، ترکی کی طرف سے کیا موومنٹ ہے، تو سب سے اہم بات ہوگی وہ جو انہوں نے کہا ہے سینکوم چیئرمین نے کہ عراق میں 4,000 یا 5,000 سے بھی ہم کر سکتے ہیں، وہ ان پرنسپل بات درست ہے، لیکن وہ 4,000-5,000 لوگ اس تب کافی ہوں گے کہ اگر وہ عراقی فورسز کی، ان کی سیکیورٹی فورسز کی، ان کی پولیس کی فورسز کی، ان کی ملٹری کی فورسز کو سپورٹ کریں، وہاں پہ ان کو ٹیکنیکل اسسمنٹ دی جائے، ایسی اکوپمنٹ ہو جو ان کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، اور انٹیلیجنس شیئر کی جائے، تو مجھے امید ہے کہ یہ تینوں چیزیں بھی سپورٹ میں ہوں گی، تب 4,000 سے 6,000 لوگ جو ہیں وہ شاید کافی ہو سکتے ہیں. دوسرا، عراق ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے اور عراق کے ساتھ مسائل یہ پہلے رہ چکے ہیں کہ کیا عراقی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا عراقی اس صورتحال کے ساتھ مطمئن ہیں. عراق نے پچھلے کچھ عرصے میں کہا ہے کہ ان کو سپورٹ امریکہ کی مزید چاہیے، اور امریکہ کی سپورٹ جو 2014 میں جو آئسس کو 2014 کے بعد یہ اس 2-3 سالوں میں جو پش بیک کیا گیا ہے، یا ان کو پیچھے دھکیلا گیا، اس میں امریکن فورسز کی سپورٹ بڑی اہمیت رکھتی تھی. تو ایک یہ بات ہے. دوسری بات جہاں تک ایران سے،
ایران کی تو میں اس میں پوچھ رہتا ہوں کہ تھریٹس امریکہ کو ایران سے ہیں کہاں پہ، کہاں پہ امریکہ کے مفادات کو خطرہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، امریکہ کے مفادات کو جہاں تک ایران کے ساتھ ہے، یہ پرانا سلسلہ ہے جو ایران کے اسلامک ریولوشن 1979 کے بعد سے چلا. وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے سینکشنز کی صورت میں، جہاں پر امریکہ کے ڈائریکٹ شاید انٹرسٹ کلیش ویسے نہ کرتے ہوں، لیکن جو امریکہ کے الائز ہیں مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب، بحرین، کویت اور باقی قطر تک، یہ جو ممالک ہیں جن کے ساتھ یہاں پہ امریکن بیسز موجود ہیں، امریکہ کے ان کے ساتھ وہاں پر انویسٹمنٹ ہے، چاہے آپ ٹریڈ میں کہہ لیں، چاہے ریلیشن شپس میں کہہ لیں، جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ امریکہ کے ہیں، ان وہ ممالک اگر ایک رائیولری میں پھنسے ہوئے ہیں ایران کے ساتھ، اس میں امریکہ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، وہ جو ممالک ہیں سعودی عرب، کویت، بحرین اور بہت سے ممالک اس ریجن میں ہیں، عمان اور کویت، قطر کو چھوڑ کے، کیونکہ عمان اور قطر کے تعلقات کم اگر خراب نہیں ہیں تو اچھے بھی نہیں ہیں ان کے ساتھ، ان کے مراسم چل رہے ہیں ایران کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر ان تین ممالک جن کا میں نے نام لیا، سعودی عرب، کویت، بحرین، ان بڑھ کر اسرائیل، تو جو اسرائیل کے تعلقات ایران کے ساتھ ایک کشیدگی ہے، یہ ان وجوہات کی بنا پر امریکہ کے اوپر بہت پریشر ہے، اور ان پیرلل جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام تھا جو پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ صدر اوباما کے دور میں اس کے بارے میں ڈیل ہوئی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اور اس ایڈمنسٹریشن کے خیالات مختلف ہیں، ان کا خیال تھا کہ جو فائدہ امریکہ کو ملنا چاہیے تھا اس پیس ڈیل سے وہ نہیں مل سکا تھا، تو یہ تمام جو محرکات ہیں موجود ہیں. اور اب سب سے اہم جو نئی خبر ہے وہ یہ کہ جو $400 بلین کی انویسٹمنٹ چائنا کرنا چاہ رہا ہے ایران میں، کیونکہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ جو ایران کے تعلقات خراب ہوئے اور وہ بتدریج خراب ہوتے چلے گئے، تو اس میں اب یہ جو نئے کیمپ، جو گلوبل پاورز کی ایک ٹینشن ہے، اس میں ایران نے چائنا کے ساتھ جو پہلے بھی ان کے تعلقات تھے، اب وہ زیادہ ان کا جھکاؤ اس طرف ہے. تو یہ اس حوالے سے ہم اس کو خاص اسپیسیفک تھریٹ کا ریفرنس نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام جو میں نے وجوہات بیان کی ہیں،
یہ کوئی سر مجھے معلوم ہے کہ آپ کو جانا تو یہ جو چائنا پارٹنرشپ کی آپ نے بات کی، تہران سیکیور ہوتا ہے فائنانشلی اور ملٹریلی؟
دیکھیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ایران کا اس وقت دو ہیں، ایک ان کی اکانومی بڑی بری حالت میں جس میں سینکشنز کی وجوہات ہیں، دوسرا جو ان کی آئل ریفائنریز ہیں، ان کو تقریباً $100 بلین کی انویسٹمنٹ چاہیے کہ وہ ماڈرنائز ہو سکیں، وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو سکیں. اس میں ان کو مجھے لگتا ہے کہ $100 بلین کی جو چائنا سے اس میں سے خاصا حصہ وہ وہاں سے لیں گے یا جو ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے. اب وہ کس حد تک ڈیفینڈ ہو سکتے ہیں, یہ جس طرح کولڈ وار میں ہوتا تھا کہ ممالک مختلف گروپس میں آ جاتے تھے, تو وہ جو اب چائنا کی صورتحال اس وقت ویسی نہیں ہے جیسی فارمر سوویت یونین کی تھی یا سوویت یونین کی تھی, تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا طریقہ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چابہار جو ان کا پروجیکٹ ہے اس میں بھی انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ اسے ہم نہیں چلتے, بیکاز ہندوستان کو انڈیا کو سمجھا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ امریکن کیمپ کے قریب ہیں. تو یہ گلوبل پاور ٹسل کے اندر یہ مختلف مورے ہیں جو کھیلے جاتے ہیں اور مختلف انداز کے پریشرز ہیں جو رکھے جاتے ہیں. اس میں کوئی فوری طور پر تھریٹ کے بڑھنے یا کم ہونے کے آثار نہیں ہے, یہ ایک لانگ ٹرم پلے ہے.
اب سر آتے ہیں افغانستان کی جانب, ایک تو یہ کہ امریکہ کی سیاسی قیادت ہوئی, اب یہ فوجی قیادت, آپ کا بیان آپ نے دیکھ لیا ہے, کوئی زیادہ خوش نظر نہیں آتے جس طرح سچویشن ایوالو ہو رہی ہے. اینڈ رزلٹ آپ کیا دیکھتے ہیں ایک بات, اور دوسرا اسی ریفرنس میں اوور آل جب امریکہ میں انتظامیہ بدلتی ہے تو اس کی فوجی حکمت عملی پہ کوئی فرق پڑتا ہے ان تمام ریجنز کے لیے پڑے گا اگر آگے چل کے انتظامیہ بدل جاتی ہے یا یہ کنٹینیو کرتی ہے؟
دیکھیں جو امریکہ کے پاس لانگ ٹرم انٹرسٹ ہیں وہ تو موجود رہتے ہیں اور ان کے اندر کوئی خاص تبدیلی فوری طور پہ واقع نہیں ہوتی, بیکاز امریکن فوج کی ڈپلائمنٹس ہیں جس طرح قطر میں ہیں یا کویت میں ہیں یا سعودی عرب میں ہیں, جو لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہیں وہ بائیں لاج ویسے ہی رہتے ہیں. جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں فوری طور پر کبھی نہیں آتی, یعنی جس طرح بعض ممالک میں ہوگا جہاں پولیٹیکل پارٹیز کے ڈفرینٹ ویوز ہیں. امریکہ میں اگر صدر تبدیل بھی ہو جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ اصل جو طاقت ہے خاص کر قانونی یا جو سینکشن سے متعلقہ ہوں جو فورن پالیسی پہ, اس میں سینٹ کا اور کانگریس کا بہت زیادہ اثر ہوگا یا نئے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں گے ان کا بھی عمل دخل ہوگا. تو فوری تبدیلی شاید نہ ہو لیکن جو ٹینشنز ہیں شاید اگر حکومت تبدیل ہو تو شاید ٹینشن چینج ہو جائیں. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے امریکہ کا ایک پیس ڈیل ان کے ساتھ ہو چکی ہے. اس وقت یہ بہت سی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کچھ پریشر بھی ڈالا جاتا ہے کیونکہ پہلے پریشر ڈالا گیا تھا غنی اور اشرف غنی کی حکومت پر, کیونکہ عبداللہ اور اشرف غنی جو ہیں ان کے آپس میں جو امریکہ جس طرح سے چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے مسائل کو ریزالو کریں وہ نہیں کر سک رہے تھے, تو پریشر ان پہ تھا. آپ کو یاد ہوگا وزیر خارجہ گئے تھے وہاں پہ اور انہوں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کی تمام ایڈ بند کر دیں گے اگر آپ آپس میں اپنے مسائل کا حل نہیں کر سکتے. اسی طرح اب طالبان پہ پریشر ہے تاکہ وہ ایک کمپرومائز یا نیگوسیشن کی طرف آئیں اور وہ مل بیٹھے. تو یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہیں. اس وقت جو طالبان کے اوپر پریشر ہے کہ امریکہ نے اپنے جو وعدے کیے تھے وہ اس میں پورا رہا اور طالبان کو اب یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ افغان حکومت کے ساتھ اور جو افغان سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں, اور وہ اس لیے بیٹھیں کہ وہ جنگ کر کے کوئی مزید اپنا حصہ لینے کی بات نہیں ہے, ان کے ساتھ وہ ایک پیسفل ارینجمنٹ کریں. تو یہ میں اس سٹیٹمنٹ کو اس پیرائے میں دیکھتا ہوں.
بہت شکریہ حسن عباس صاحب, ممتاز سکولر پالیسی انالسٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بھی بہت شکریہ.
بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.
جی سامعین, آپ نے جنرل کیتھ میکنزی کے انٹرویو کے بیک ڈراپ میں انالیسس سنا ڈاکٹر حسن عباس کا, اور اب ہم خاص طور پہ جو فوکس ہے افغانستان اس ریفرنس میں بات کرتے ہیں. ہمیں میر ویز افغان جوائن کر رہی ہیں, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, خبریال نیوز ایجنسی اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میر ویز صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرل میکنزی کا سٹیٹمنٹ کہ طالبان جو ہیں وہ معاہدے پہ مکمل عمل درآمد یا اپنے وعدوں پہ عمل درآمد نہیں کر پا رہے, اور دوسرا ساتھ ساتھ ان کا یہ کہ بدترین وائلنس کا سامنا ہے. سو اسی طرح کے بیانات ہمیں سیاسی قیادت کی طرف سے بھی سننے کو ملے ہیں, بھلے زلمے خلیلزاد ہوں, بھلے مائک پومپیو ہوں. سو آپ کے خیال میں کیا امریکہ میں فوجی سیاسی قیادت میں انکمفرٹ پیدا ہو رہا ہے طالبان اور ان سے لنکڈ ڈیولپمنٹس پہ؟
دیکھیں امریکن آفیشلز جو ہے وہ افغانستان کی گراؤنڈ ریالٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر اپنی رائے بنا لیتے ہیں, تو اسی میں اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کوئی شک ہے نہیں کہ افغانستان کی اندر اب تشدد کی واقعات زیادہ ہوتے ہو رہی ہے, اور دوسری جانب اس آنکھ سے بھی ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے کہ افغان گورنمنٹ آج کل تشدد کی واقعات کو رپورٹ کرتے ہیں, جو کہ گزشتہ 20 سالوں میں نہیں کیے ہوئے تھے. ایک بات یہی ہے, اور دوسری بات یوں نظر آ رہا ہے کہ آج ہی طالبان نے سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ امریکن فورسز کی طرف سے زابل, ہلمند اور فرہ کی ارد گرد غزنی میں امریکن فورسز کی ڈرون حملے ہو چکی ہے اور اسی میں کہیں طالبان ہلاک ہو چکی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیم گیم بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ اور تشدد بھی چل رہی ہے. تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ میری نظر سے اس کے پیچھے دو بات واضح ہے. ایک تو یوں ہے کہ افغانستان کی پریزیڈنٹ اشرف غنی جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ خرید رہا ہے, پرچیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ امریکن الیکشن ہو جائے, اس کا جو پریزیڈنٹشپ کی ٹائم ہے یہ آگے بڑھ سکے. دوسری جانب طالبان کی صفوف میں بھی کچھ یوں لوگ موجود ہیں کہ وہ مذاکرات کے علاوہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ چھپے ہوئے مذاکرات کرتے ہیں, یا افغان گورنمنٹ میں شامل کچھ لوگوں کے لیے کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے. میں واضح الفاظ میں تو یہ بات نہیں کہہ سکتا, لیکن کچھ افغان آفیشلز اور کچھ طالبان لیڈرز نے ریسنٹلی ملاقاتیں کی ہوئی ہیں, اور ان ملاقاتوں سے یہ پتہ چلتے ہیں کہ کچھ نوٹس میں لانا چاہتا ہوں وہ یوں ہے کہ افغان گورنمنٹ اور پاکستان کی تعلقات آج کل ایک دوسرے کی ساتھ اچھے نظر ہوتے آ رہا ہے. تو اس سے بھی ہم لوگ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی بھی وہی فریشر پاکستان اب طالبان پہ کم کیا ہوا ہے جو پہلے پیس کے لیے ڈال رہا تھا, کیونکہ افغان گورنمنٹ کی اندر ہی کچھ لوگ بلکہ ہائی کمانڈ میں لوگ شامل ہیں کہ وہ ٹائم کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں اور مذاکرات کو ڈیلے کرنے کے خواہند ہیں.
بہت شکریہ امیر ویز افغان, آپ نے سچویشن کا پلس جنرل میکنزی کے سٹیٹمنٹ کا بھی آپ نے اس بیک ڈراپ میں جو چیزیں ہیں اس کا انالیسس دیا, بہت شکریہ آپ کا.
مہربانی.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کراچی الیکٹرک کے معاملے کے اوپر. کراچی نہ صرف شہری, آف کورس تاجر برادری اور پاکستان کے لیے بہت بڑا شہر معاشی اعتبار سے, اپنی آبادی اور تمام حجم کے اعتبار سے, ایون سیاسی اعتبار سے, لیکن جہاں پہ بجلی کی ان اناؤنسڈ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ, اس سے نہ صرف عام شخص پریشان ہے بلکہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی پریشان ہے, اور اس معاملے کے اوپر سیاسی دباؤ وہ بھی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اسی سیاسی دباؤ کو دیکھتے ہوئے اسد عمر صاحب نے یہ اناؤنس بھی کیا, دعویٰ بھی کیا گیا کہ یہ معاملہ ایک دن میں سیٹل ہو جائے گا, لیکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں پاکستان میں جمعرات کی رات ہے, اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب ان کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب, انہوں نے بھی ایک آرڈر جاری کیا ہے کہ کراچی الیکٹرک کے جو معاملات ہیں اس میں انکوائری کی جائے, جو شکایات آ رہی ہیں, متواتر شکایات آ رہی ہیں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی, یا اس کے ساتھ ساتھ بلوں میں غیر معمولی اضافے اور بے ضابطگیوں کی, اس کے اوپر جو ہے نا, اور یہ بے ضابطگیاں ایون معاہدوں کے ساتھ بھی جو حکومت کے ساتھ, وفاقی حکومت کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں اس پاور یوٹیلیٹی انفراسٹرکچر کے اندر, تو اس کی انکوائریز کی جائیں. تو اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے کراچی میں, اور نیب کے اس معاملے میں آنے کے بعد کیا توقع رکھی جائے. عام طور پہ اس طرح کے معاملات میں جب نیب یا باقی چیزیں انوالو ہوتی ہیں تو ماضی کیا کہتا ہے, حالات بہتر ہوئے ہیں یا مزید خراب ہوتے ہیں. انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زبیر موتی والا صاحب, لیڈنگ بزنس مین ہیں, فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عامر لطیف صاحب, سینئر صحافی ہیں, کراچی بیسڈ ہیں, انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں, اور دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. عامر لطیف صاحب, سب سے پہلے آپ کراچی الیکٹرک کے ایشوز بتائیے گا. ہم نے ویسے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ کراچی الیکٹرک کے اسپوکس پرسن کو بھی انوالو کریں, لیکن ہم اس میں کامیابی نہیں ہو سکی ہے. تو آپ غیر جانبداری سے بتائیے گا کہ کراچی الیکٹرک کا معاملہ کیا ہے, کیونکہ آپ ان سے بات کرتے رہتے ہیں, اور یہ شکایات میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟
دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ کراچی الیکٹرک کا جو موجودہ سسٹم ہے ڈسٹریبیوشن کا, वो इस काबिल नहीं है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली जो है वो हैंडल कर सके। और दूसरी चीज है कि आपने जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी थी, जिसका आपने फायदा जब आपको हुआ था, अब लोग ने ये खरीदा था, तो जो मुहिदे किए गए थे कि आप इतनी तकरीबन कोई 4 अरब रुपए से ज्यादा की जो है वो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे नया इंफ्रास्ट्रक्चर उसके करने के लिए, तो कराची इलेक्ट्रिक ने दो चीजें की है। एक चीज तो उसने ये की है कि ना तो उसने अपने जो है वो इन्वेस्टमेंट की कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और दीगर जो है वो हो, और ना ही उन्होंने अपनी जो प्रॉपर आपने बढ़ानी थी अपनी जिसे कहते हैं कि पैदावार बिजली की, उसमें वो नहीं किया। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि अगर इस वक्त बेसिकली ज्यादा शॉर्टेज का इशू नहीं है, इस वक्त सबसे ज्यादा इशू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का है। यानी नंबर एक ये हो रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने 650 मेगावाट से बढ़ा के वो कहते हैं कि हम 800 मेगावाट भी इनको दे सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि कराची इलेक्ट्रिक का मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इस काबिल ही नहीं है कि वो उसके लोड को बर्दाश्त कर सके।
सही।
दूसरी बड़ी बात ये है कि जो लोड शेडिंग की एक और वजह भी आपको बताए, और जुबैर मोतीवाला साहब भी साथ हैं वो भी इसको विंडिकेट करेंगे, इस वक्त ज्यादातर जो कराची इलेक्ट्रिक है अपने मेजोरिटी प्लांट्स, मेजोरिटी क्या तकरीबन प्लांट्स गैस के ऊपर जो है वो चला रही है, और जबकि उसकी जो कीमत है, जो जिस पर यूनिट कीमत उसने नेपरा से हमारे कराची के लोगों से लेने के लिए की है, वो जो है वो फर्नेस ऑयल और ऑयल के हिसाब से जो है वो उसकी यानी उसकी वो कीमत वो ले रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो ही गैस की डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो थोड़ी सी गैस की फराहमी में कमी आती है या क्या, तो वो अपने उन जो ऑयल के वो है जो इनके यूनिट्स है उनको ये नहीं करता रीएक्टिवेट या एक्टिवेट के जिसकी बुनियाद पे वो जो गैप पैदा हो रहा है उस गैप को मुकम्मल कर दिया जाए। तो इस वक्त बेसिकली जो कराची इलेक्ट्रिक है वो यानी दो जगहों पे जो है वो मार खा रहा है, एक उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम खराब है, और दूसरा ये है कि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ये जो जो चीजें हैं जिस जो बिजली की पैदावार है उसको जिस तरीके से उसको करना
चाहिए, इसमें इसकी अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी है इसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर बनाने की, इसमें वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमत को
इसकी टोटल जिम्मेदारी कराची इलेक्ट्रिक की है। हाँ, वफाकी हुकूमत इस तरह की इस वक्त जो मेजोरिटी शेयर है वो अबराज ग्रुप के पास है, और दूसरे मेजोरिटी यानी सेकंडिंग नंबर पे फेडरल गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई 100% शेयर अबराज ग्रुप के पास है, लेकिन प्रॉब्लम ये है मैं आपको जो बात बताऊं,
लेकिन इवन मैं कतक लाने की माफी अबराज ग्रुप को भी समझा जा रहा है कि हुकूमत के फंक्शंस में काफी करीब है, हायर हायरार्की के अंदर उसका इन्फ्लुएंस है।
ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक चीज को याद रखेंगे, देखें ये कोई इस हुकूमत में नहीं है, ये जरदारी साहब की हुकूमत में भी इतने करीब थे, ये नवाज शरीफ की हुकूमत में भी इतने करीब थे, और ये इस हुकूमत में भी उतने ही करीब है।
जुबैर मोतीवाला साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, बाहसियत एक शहरी के क्या सफरिंग्स हैं, बाहसियत बिजनेसमैन के इस बिजली की गैर इलाही लोड शेडिंग से हल क्या है, हुकूमत कितनी जिम्मेदार है, और कराची इलेक्ट्रिक के ऊपर कितनी जिम्मेदारी आती है अगर वो नाकाम हो रहा है अपनी जिम्मेदारी में। तो
देखिए इसमें थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब ये प्राइवेटाइज हो रही थी केएसी, तो उस वक्त मैंने पीएम हाउस में भी लास्ट मीटिंग हो रही थी, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर आज के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक एक एंटिटी के तौर पर इसको प्राइवेटाइज ना करें, क्योंकि आप अगर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ही कंपनी को दे देंगे तो बहुत बड़े मसाइल खड़े होंगे, आप एक मोनोपोली क्रिएट करेंगे, और मोनोपोलीज बहुत इजीली मॉन्स्टर्स में तब्दील हो जाती है, सबको पता है यही हुआ है, ये मोनोपोली है। और ये कहना कि ये बड़ी लोड शेडिंग हो गई इस साल और बड़ा मसला हो गया, बिल्कुल गलत बात है। देखिए हमारे पास एक रेगुलेटर है जिसका नाम है नेपरा, उसका काम है वो इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। मैं तो समझता हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थियोरी है, अगर आप इसकी टेक्निकली इवेल्युएशन करें तो 3200 मेगावाट की कैपेसिटी है आपकी केएससी की, और लास्ट ईयर भी उन्होंने 3600 और 50 को टच किया था, इस साल 3800 की डिमांड आनी थी, इनको इनके विजन में इनको पता है, मैं केएससी के बोर्ड पर 4 दफा रह चुका हूँ, अभी साल भर पहले मैं बोर्ड का मेंबर था, ये इनको पता है, क्यों नहीं ये 5 दिन ये लोगों को तकलीफ में आएंगे, क्योंकि ये टाइम होता है, ये जो 3800 जो ये पीक आवर्स जो पीक डेज होते हैं ये कोई एक महीना सवा महीना के करीब होते हैं कराची में, इससे ज्यादा नहीं होते, फिर ये डिमांड जो है वो जाके वापस 3234 हो जाती है, तो दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट। प्रॉब्लम ये है अब केई जो है उन्होंने बाकी सारे काम किए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर उन्होंने भी काफी उन्होंने बेहतरी लेके आए, लेकिन उन्होंने ग्रिड के ऊपर कोई इजाफा नहीं किया। आज जब 650 से उन्होंने कहा कि आप 850 ले लें, जैसे आमिर साहब कह रहे थे बिल्कुल ठीक, वो उसको जो है ना वो लेने से कासिर इसलिए है कि ग्रिड नहीं है, ग्रिड की जो कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट, उनको ये बनाना चाहिए था ग्रिड, अगर ग्रिड आज होता तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ये यहाँ पहुंच जाती और हम कर जाते। अब मुझे बताएं यहाँ लोग सफर कर रहे हैं पूरा कराची, ऐसे तो नहीं होगा। अगर हमने करना है तो इसके लिए एक पावरफुल जानने वाले लोगों की जो इस बात को समझते हैं उनकी एक पावरफुल कमेटी बनानी पड़ेगी जो इन तमाम चीजों को जो है ना उसका अहाता करे। वो इसकी इस जो वेज एंड मीन्स है अगले शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, इसकी तीनों तरीके इसके साथ की इसी को एवेल्युएट करके उसके वो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट टर्म पर कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगला समर हमारा कैसे ठीक हो, उसके से हमको फिक्र करनी है।
आमिर लतीफ साहब ये बताइएगा, आप दूसरे जाविये पे आते हैं जो नैब की डेवलपमेंट है कि एक तो इसके तमाम मामलात का नोटिस लिया जाए, भले वो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, भले वो बिलों में इजाफा है या इवन फेडरल गवर्नमेंट के साथ जो मुआहदे हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ है, तो ये किस नौयत के मुआहदे हैं जिनमें इरेगुलरिटी सेंस कर रहा है नैब, और नैब के आने से मामला ठीक होंगे या उलझेंगे? माजी में इस तरह के वाकयात क्या बताते हैं?
देखिए वैसे तो नैब का जो डिसीजन है यानी इसका जो इसमें कूद पड़ने का, वो वैसे तो पॉपुलर डिसीजन है। कराची के एक भी आदमी से आप पूछेंगे तो वो तो कराची इलेक्ट्रिक तंग है, लोड शेडिंग का बुरा हाल है। लेकिन आपका सवाल के जो दो पहलू है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नंबर एक, देखे एक तो नैब की कैपेसिटी क्या है ऐसे मामलात को हैंडल करने की, सबसे पहले हमें ये देखना है किसी सरकारी अफसर को गिरफ्तार करके उससे प्री बार्गेन करके रकम निकलवा लेना या उसे सजा दिलवा देना एक बिल्कुल अलग चीज है। लेकिन ये एक जो कॉर्पोरेट के जो मामलात होते हैं इसके लिए जो है वो आपको एक एक्सपर्टीज दरकार होती है। जुबैर मोतीवाला साहब ने जैसे आपको बताया कि जब तक ये इशू कोई ये नहीं है कि किसी की जेब से पैसे निकल गए या किसी की जेब में पैसे चले गए या किसी ने अपने आरात करना जाए, ये एक टिपिकल प्रॉपर एक जिसे कहते हैं एक्सपर्टीज का इशू है जिसमें एक्सपर्टीज वाले बंदे जो है इसको। अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये हुई है कि नैब के अगर ये नैब ये सारी चीजें कर रहा है तो बताइए कि हुकूमत कहाँ खड़ी है, यानी ये चीज तो हुकूमत के करने
की। मैं यही इसी रेफरेंस में ऐड कर लेता हूँ सवाल, क्या ये समझा जाए कि इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए हुकूमत बशमूल यानी एक एस्टैब्लिशमेंट तमाम इदारों के हेड्स वो सारे किसी मजबूत एक सोच से आगे बढ़ रहे हैं?
जी देखिए मैं स्पेकुलेशन तो करना शायद मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इस तरह के मामला चल रहे हैं इसमें कोई भी यकीनी बात कही नहीं जा सकती। लेकिन अगर पर्सनल आप ओपिनियन पूछे मेरा तो जो ये डिसीजन है मुझे इससे कोई बहुत उम्मीद नहीं है। एक नैब की प्रीवियस कारकर्दगी मेरे सामने है कि इक्का दुख जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सजा नैब दिलवा सकता है, उनसे रकम भी निकलवा सकता है। लेकिन देखेंगे जो कॉर्पोरेट टाइप के या इदारा जाती इशूज हैं, यानी LNG का केस शायद फाकान अब्बासी के सामने आपके सामने, आशियाना स्कैंडल शहबाज शरीफ आपके सामने, हमजा शहबाज के खिलाफ आज तक 1.5 साल में ये कोई अभी तक रेफरेंस दायर नहीं कर सके, तो यानी आप ये बताए ना कि इनकी कैपेसिटी क्या है। ये इनके जो लॉयर हैं वो इतने अनप्रोफेशनल हैं और दूसरी तरफ इतने प्रोफेशनल लॉयर आते हैं कि वो इनको उड़ा के रख देते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है वो गवर्नमेंट पे आ रहा है और नेपरा पे आ रहा है। देखिए अगर बिलिंग ओवर बिलिंग हुई है तो ये नेपरा का काम है, और अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो रही है तो ये हुकूमत का काम है। यानी नैब मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इसको अंदाजा लगाएं सर, एक आखिरी चीज चलते चलते कि एक यानी अपराज ग्रुप एक तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप नैब इन मामलात में आएगा और उसके बाद जो आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगली अगर शिंघाई कॉरपोरेशन इसको लेने के लिए बात कर रही है जो कि एक बात चल रही है, या नए इसमें जो इन्वेस्टर्स आएंगे तो आप क्या पैगाम उनको दे रहे हैं? यानी ये तो है कि जाहिर है नैब का तो उसूल और है, वो तो पहले बंदा गिरफ्तार करता है और उसके बाद तहकीक करता है। तो ये जो सिस्टम ये जो चीजें हैं ये एक बड़ी मामले को कॉम्प्लिकेट कर देंगी। सॉल्यूशन वही है, नैपरा अपना फर्ज पूरा करे, हुकूमत अपना फर्ज पूरा करे और प्रॉपर एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलके इस मामले को।
मैं जो आखिरी सवाल होगा ना वो शिंगाई कॉर्पोरेशन के रेफरेंस में, जुबैर मुतीफा साहब आप ये बताइएगा नैब के किरदार के रेफरेंस में, और नैब का जैसे हवाला दिया आमिर साहब ने कई केसेस का, ये पीछे भी एक हिस्ट्री है, पूरे फुटप्रिंट्स और ब्लूप्रिंट्स आपके सामने हैं, सो नैब की मदाखलत से मामला उलझेगा या बेहतरी की तरफ जाएगा?
देखिए नैब बेसिकली करप्शन को पकड़ने का इदारा है, जो अगर आप फेस ऑफ इट पर देखें तो नैब क्या है, जितने भी करप्शन के केसेस होते हैं उनको अनर्थ करने के लिए बनाया हुआ। यहाँ करप्शन जो है मेरी नजर में नेपरा की और KEC की कनाइवेंस के अंदर हो सकता है। अगर ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उस करप्शन को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिससे KEC ने राय फरार इख्तियार की और उसको वो टाइम मिलता गया। नेपरा की वर्डिक्ट आते गए, वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुए। वो क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इसमें कौन लोग किस किन लोगों ने किन को मदद की कि वो ना इम्प्लीमेंट करें तो भी ठीक है, और उसके साथ साथ वो करते रहे और कराची जाए उसको सफर करते रहे। अगर इस ग्राउंड पे वो तहकीक करते हैं तो नेपरा को आना चाहिए। अगर ये किसी और ग्राउंड पे करते हैं तो मेरे ख्याल है कि कॉर्पोरेट कल्चर के लिए ये ठीक नहीं है और उसको जो है वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि इसमें नेपरा और केई की जो मिली भगत है उसको खुलना चाहिए, उसका अनर्थ होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि 14 साल तक ये अपनी मनमानी करते रहे और रेगुलेटर बैठकर उसको देखता रहा और वो जो है ना वो उसको हमको और कराची वाले सफर करते रहे। ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती।
अंदाजा इसमें होगा कि
जिसमें कोई भी तहकीकात करे हमें मंजूर है
तो अनफोल्ड होती है नहीं। सो अब मोती वाला साहब ये बताइएगा, जैसे आमिर लतीफ साहब कह रहे हैं कि इस इदारे को शंघाई कॉरपोरेशन वो टेक ओवर करने जा रही है, अच्छा फैसला होगा? और उससे पहले नैब के पास इस मामले का जाना क्या मानी रखता है? और शंघाई कॉरपोरेशन अगर आती है तो ओवरऑल हालात में बेहतरी की तवक्को रखी जा सकती है?
तो ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि आरिफ नकवी साहब जो हैं वो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ठीक है, वो तो वेंचर वो मरी हुई चीजें उठाते हैं पर ठीक करते हैं, उससे अच्छे दामों में बेचते हैं, यही इनका पेशा है, दिस इज प्रोफेशन। उन्होंने कई जगहों पर कामयाब तरीके से अपने प्रोफेशन को चलाया है। अभी इनका जो इनको जो केल को जहां तक ले आना था, इसकी शेयर प्राइसेस को, इसको इसके प्रॉफिटेबिलिटी को, 9 महीनों में 22 अरब रुपए का प्रॉफिट किया केल ने इस साल, पिछले साल में। तो 3 महीने को क्लोज करेंगे तो शायद इससे बहुत ज्यादा आगे हो जाएगा। तो अभी प्रॉफिटेबल इदारा है, अब बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शंघाई आएगा अगर वो प्रोफेशनल लोग हैं और वो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। लेकिन साथ ही साथ हमको ये देखना पड़ेगा रूल्स एंड रेगुलेशन जो पाकिस्तान में राइज हैं उनको वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ही हमको ये सौदे को एक्सेप्टेबल, उनको एक्सेप्टेबिलिटी देनी चाहिए। और रेगुलेटर को हमारे यहाँ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत इंडिपेंडेंट, बहुत स्ट्रांग रेगुलेटर होगा तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ कराची में प्रॉब्लम नहीं है, जितने डिस्कोस हैं वापडा, जितने हैदराबाद, फैसलाबाद, सब प्रॉब्लम में है। सबको रेगुलेट करने वाला इदारा जो है वो नेपरा है, उसको ठीक करने की जरूरत है। मॉनिटर ठीक होगा तो
आमिर साहब आपकी आवाज़ आना बंद होगी। थैंक यू सो मच आमिर लतीफ साहब, आपने में ज्वाइन किया सीनियर साफ़ी तजियाकार, और आप हमारे साथ हैं जुबैर मोतीवाला साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लीडिंग बिजनेसमैन और एक्स बोर्ड मेंबर के एसी। थैंक यू सो मच आपने में ज्वाइन किया।
थैंक यू।
और सामिन आपने कराची इलेक्ट्रिक के मामलात और उसमें नैब के दखल पे गुफ्तगु सुनी है, कितनी बराबर साबित होगी या नहीं। नैबी के रेफरेंस में हम गुफ्तगु करने लगे हैं लेकिन यह हवाला ज़रा मुख्तलिफ है। गुज़श्ता दिनों आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का एक हुक्मनामा, उसकी खबर आपने सुनी, जिसके मुताबिक जो नैब कोर्ट्स हैं उसमें इजाफा किया गया है, कमोबेश 125 जजेस की तैनाती का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब के अमल में इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका जायज़ा लिया है कमर अब्बास जाफरी ने। एक ब्रेक लेते हैं तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जाफरी साहब मॉडरेट कर रहे होंगे उस सेगमेंट को अपने पैनलिस्ट के साथ।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हो अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urduvoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, सब मिलते हैं urduvoa.com पर। अमेरिका और जनूबी एशिया में फैली रेडियो और टीवी के तजुर्बाकार सहाफियों की टीम आपको 24 घंटे बाखबर रखती है। इस पते को याद रखिए, www.urduvoa.com।
मैं हूं आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी, और इस सेगमेंट में हम गुफ्तगु करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मजीद नए अदालतें कायम करने के हुक्म के बाद क्या मुल्क में एहतसाब का निज़ाम बेहतर होगा, और क्या एहतसाब के निज़ाम में और उसके कवानीन में कुछ तब्दीलियों की भी जरूरत है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, जो के नैब पंजाब के साबिक सरबराह हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब, और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जनरल हामिद खान साहब, जो कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन के साबिक डायरेक्टर जनरल हैं। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ये फरमाइए कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई एहतसाब अदालतें कायम करने के हुक्म के बाद क्या आप समझते हैं कि मुल्क में एहतसाब के निज़ाम में कुछ बेहतरी आएगी?
دیکھیں پہلی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ سے بات پوچھ گئی اور چیف جسٹس صاحب نے اس کا نوٹس لیا کہ جناب یہ جو خاص کر 179 میگا کرپشن کیسز جو ہیں یہ کیوں آگے اتنے سالوں سے لٹکے ہوئے ہیں, اور ان کا انہوں نے یہ فیصلہ یہ دیا کہ اگر آپ اسپیڈی احتساب کرنا چاہتے ہیں, اسپیڈی اکاؤنٹبلٹی کرنا چاہتے ہیں اور ان کیسز کو نپٹانا چاہتے ہیں, تو پھر یہی ہوگا ہے کہ کورٹس جو ہیں ان کا تعداد بڑھائی جائے, یعنی کہ 120 نیب کورٹس ہوں ایڈیشنل, اور اس کے علاوہ اور یہ جو کیسز ہیں جو ابھی تک نیب کے قانون میں 30 دن کا ٹائم ہے کہ اس میں کیسز ان کا ٹرائل مکمل ہونا چاہیے, کیونکہ اکاؤنٹری کورس ٹرائل کورس ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلیں 90 دن میں آپ ان کیسز کو مکمل کریں. اب اس میں فیصلہ ان کا بالکل صحیح ہے اور صحیح اسپرٹ میں ہے جس طرح کے ہونا چاہیے, لیکن اب اس میں گورنمنٹ کو تو ایک ہفتہ دیا گیا تھا, اب آپ دیکھیں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا لگا کہ لا منسٹری جو ہے جنہوں نے اب آگے ڈائریکٹو ایشو کرنے ہیں جو میکینزم ہے کہ وہ جو 120 ججز ہوں گے, نارملی وہ سیشن جج ہوتے ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج کے لیول کے جج صاحبان ہوتے ہیں, اب ان کو میں ہم نہیں چاہتے کہ وہ جج ارشد ملک والا معاملات جو ہیں وہ ریپیٹ ہوں. اب ان کو 120 ججز ہیں, کیا اتنے اویلیبل ہوں گے ان کے پاس سسٹم میں جن کو یہ اسٹے کریں گے سیشن کو سے نکال کے سسٹم سے اور یہاں پہ احتساب عدالتوں میں ان کی کریٹ کریں گے, اس میں تو ٹائم لگے گا. نمبر ٹو یہ ہے کہ وہ جو ججز یہ کریں گے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا ان کی ریپوٹیشن کیا ہے, ان کے بارے میں ان کے ماضی میں ہے, ان کے کس قسم کے وہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں, ان کے پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ تو نہیں آتے ہیں, کیا ان کی کسی قسم کی کوئی سیاسی وابستگی تو نہیں ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ پھر مسائل یہاں پہ شروع ہو جائے. لا منسٹری اور ہائی کورٹس کو مل کے جو ہے بیسکلی یہ مل کے پھر یہ تمام ان کو تعیناتی کرنی پڑے گی, میرے خیال اس میں ٹائم تو لگے گا. ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی ہمیں انڈیکیشن نہیں ملی ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے, کیونکہ کئی احتساب عدالتیں تو ابھی بھی خالی کافی عرصے سے خالی پڑی ہیں, ان میں ججز ہی نہیں ہیں.
اچھا, لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ صرف ججوں تک ہے یا بنیادی طور پر خامی جو ہے ہمارے انویسٹیگیشن نظام میں ہے؟
اصل میری نظر میں انویسٹیگیشن لیول کے اوپر زیادہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس 8 سے 10 مہینے ہوتے ہیں نیب کے قانون کے تحت انکوائری اور انویسٹیگیشن کو مکمل کرنا اور پھر ریفرنس دائر کرنا, لیکن زیادہ جو ویک ایریا ہے نیب کا وہ ہے پروسیکیوشن. میرا خیال ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے, ایک مستقل فیصلہ ہے, پاکستان کے عوام نے اس کو پسند کیا ہے, گورنمنٹ بھی یقیناً بھی اس سے خوش ہوگی اور میرا خیال اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے خوش ہوگی, کہ اسٹیبلشمنٹ دیکھنا وہ بھی کنسرن ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے لوگوں نے پاکستان کو جو لوٹا ہے, پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے, مسائل کو لوٹا ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے جوڈیشری ہو گورنمنٹ ہو اور پاکستان کے عوام سب چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں الیکشن میں جو منتری کے نام سے پہنچے اسے پیسہ ریکور کیا جائے. کنسرن
جو قانون ہے نیب کا, آپ سمجھتے ہیں اس میں بھی کسی تبدیلی کی ترمیم کی ضرورت ہے؟
میرا خیال ہے کہ ایک سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ جی جو چیئرمین نیب ہے نا, جو ابھی لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن دونوں کی مشاورت سے تک وہ نام آتے ہیں اور اس کے بعد اس کو تعینات کیا جاتا ہے, میرا خیال ہے یہ جو بک بکا ٹائپ کی جو ہے نا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. چیئرمین نیب جو ہے ان کا جو طریقہ ہونا چاہیے کہ پورا کو پینل ہو ان کی, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ پراپر ان کی ہیئرنگز ہوتی ہیں سینٹ کے سامنے وغیرہ وغیرہ, کمیٹیز کے سامنے ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر جو ان میں سے جس کو کلیئر کیا جاتا ہے وہ تمام اس کو سننے کے بعد تو پھر اس کی سلیکشن ہوتی ہے. یہاں پہ بھی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی انوالومنٹ ہونی چاہیے, چیف جسٹس آف پاکستان کی انوالومنٹ ہونی چاہیے ان دی سلیکشن آف دی چیئرمین نیب. اف یو لیو اٹ ٹو دی پولیٹیکل پارٹیز تو وہ تو پھر وہی مکمکا ہوگا.
بہت شکریہ جناب بریگیڈیئر صاحب آپ کا. علی ظفر صاحب, آپ کو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے رکن ہیں اور ایک ماہر قانون بھی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو مزید نئے عدالتیں قائم کرنے کا حکم دیا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا یہ قابل عمل ہے؟
جی دیکھیں, جو سپریم پروپوزل دیا ہے کہ آپ نئے نیب کے کورٹس بنائیں اور ایک ریکمنڈیشن کی ہے جو حکومت نے دیکھا ہے کہ کتنے اس کے پاس وسائل ہیں, کتنے ایڈمنسٹریٹیولی وہ کر سکتے ہیں, کتنے 120 کر سکتے ہیں, 100 کر سکتے ہیں, 80 کر سکتے ہیں, وہ پروپوزل گورنمنٹ واپس دے گی. لیکن اتنی بات تو کلیئر ہے کہ جتنی بھی تعداد ہو سکی جائے 120 ہو یا اس سے کم ہو, ضروری اس سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ جو کیسز کی پینڈنسی ہے, جو بہت سارے کیسوں کی پینڈنسی ہے, وہ کچھ شاید اس میں کمی آئے, ایدر وے ڈیسیجن ہو جائے, چاہے وہ ایکویٹل کی ڈیسیجن ہو, فیصلہ ہو یا کنوکشن کا, صرف تعداد عدالتوں کی بڑھانے سے اتنا فرق تو پڑے گا ضرور اتنا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں, اسپیشلی جو نیب کا لا ہے اور جو رولس ہیں, وہ اس میں جو ترمیم کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی میرا خیال ہے ایکولی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو وہ نتیجے نہیں ملیں گے جو آپ کو ایک نیب ایک اینٹی کرپشن قانون کو ملنے چاہیے. اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ایک اور بہت ضروری اور اہم بات ہے وہ ہے نیب کی انویسٹیگیٹنگ اور پروسیکیوٹنگ ٹیم کی ٹریننگ. آپ عدالتیں جتنی مرضی بنا لیں, جب تک وہ کیس پراپرلی تیار ہو کے اس کی انویسٹیگیشن کمپلیٹ صحیح طریقے سے نہ ہوئی ہو اور وہ پروسیکیوشن ٹیم اس کو صحیح طرح نہ پیش کرے پریزنٹ کرے کیس میں, تو عدالت پھر اس پہ فیصلہ کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے, اور فیصلہ پھر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایکویٹل آ جاتا ہے. تو پورا جو پروسیس ہے کرپشن کے خلاف جو چلانے کی مہم ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے میرے نظر میں یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ تھوڑی انکریز کیا جائے اسٹرینتھ کو, تعداد کو جو ججز کی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی کرنا ہوتی ہے.
تو کیا حکومت تو اس کے نیب کے لا میں کوئی امینڈمنٹس لانا چاہتی ہے, ترمیم کرنا چاہتی ہے؟
دیکھیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ, کہ حکومت بالکل کرنا چاہتی ہے ترمیم نیب کے قانون میں, جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کے بعد ڈسکشن کے بعد, اور ایک ترمیم آئی بھی تھی نیب کے آرڈیننس کے ذریعے جو میرا خیال ہے بڑی مناسب اس میں امینڈمنٹس تھیں قانون میں. وہ جو آرڈیننس تھا بدقسمتی سے وہ ایکٹ میں تبدیل نہیں ہو سکا, اور اس کا کیونکہ آئین کہتا ہے کہ وہ لیپس ہو جاتا ہے تو لیپس ہو گیا. اب ان دا مین ٹائم ساری جماعتوں نے مل کے ایک کمیٹی بنائی ہے, جو کمیٹی نیب کے قوانین کو دیکھنا ہے. وہ مجھے جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا, اور جب تک کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو رہا وہ کمیٹی کی ریکمنڈیشنز بل کی فارم میں پارلیمنٹ تک نہیں پہنچے گی. تو یہ جو ڈیلے ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ پورا جو نیب کی پروسیڈنگز ہیں ان پہ بڑا غلط اثر پڑ رہا ہے. تو مجھے امید تو یہ تھی کہ پارلیمنٹیرین ساری پارٹیز کا انٹرسٹ, ہر پولیٹیکل پارٹی کا انٹرسٹ ہے کہ اس میں ترمیم ہو, کیونکہ یہی جوڈیشل سسٹم کے لیے بہتر ہے, لیکن وہ نہیں ہوا اور اب یہ پینڈنگ ہے معاملہ ابھی تک.
بہت شکریہ آپ کا. جنرل حامد, آپ کا ایک طویل تجربہ ہے احتساب کے امور کا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو سپریم کورٹ نے نئی احتساب عدالتیں بنانے کے لیے حکم دیا ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا احتساب کے موجودہ نظام پر؟
لیکن جہاں تک تو میری انفارمیشن کا تعلق ہے, اور اگر آپ سٹیٹسٹکس کو لیں تو جب ایک کیس کورٹ میں چلا جاتا ہے تو اس میں جو اتنی دشواری نہیں ہو رہی تھی, زیادہ تو جو انویسٹیگیٹو لیول کے اوپر کیسز ہوتے ہیں ٹائم زیادہ ادھر لگ رہا ہے, جو یا تو پھر ان کے پاس انویسٹیگیٹرز کم ہیں یا ان کے پاس جو انویسٹیگیٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کی کمپٹنس شاید نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ڈیلے کاز ہو رہا ہے زیادہ اس لیول کے اوپر, انویسٹیگیشن لیول کے اوپر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ ابھی تک کچھ ریفرنس میں بھی نہیں بنے ہوئے ہیں, اور کچھ جو ریفرنس تک چلے گئے ہیں ان کی بھی جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو اتنی اچھی کیس کو پلیڈ نہیں کر سکتے.
آپ سمجھتے ہیں کہ جو قوانین ہیں اس وقت احتساب سے متعلق ان میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟
یہ تو میرا خیال میں اس کی ڈیٹیل سٹڈی کی جائے تو اس کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر ضرور ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ٹائم پیریڈ فکس ہونا چاہیے کہ جی کیس جو ہے وہ اتنے عرصے میں نپٹایا جائے گا, تاکہ اگر کوئی انسان کلین ہے اور وہ بیچارہ جو ہے وہ اس کے تھرو گزر رہا ہے فور ایئرز, وہ چیز جو ہے آئی تھنک دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی کریکٹڈ. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از کہ یہ کریکشن چاہیے کہ کسی بندے کو وہ انکوائری لیول کے اوپر ہم اریسٹ کر لیتے تھے, کبھی کسی کو ہم انویسٹیگیشن لیول پہ کر لیتے ہیں, کسی کو ریفرنس بننے تک بھی نہیں اریسٹ کرتے. تو اس کا کوئی ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس میں ہر ایک کو پتا ہو کہ یار اس لیول کے اوپر آ گئے تو یہ کاروائی کی جائے گی. بیسیکلی ارلی اریسٹ تو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس کو انٹروگیٹ کر کے اس سے کیس کو مضبوط کیا جا سکے. لیکن کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں, کافی عرصہ رہتے بھی ہیں نیب کے پاس, لیکن اس انٹروگیشن سے کوئی ان کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے.
کیا موجودہ نظام کے تحت تو احتساب واقعی ممکن ہے؟
پاکستان میں احتساب بہت ضروری چیز ہے, احتساب ہونا چاہیے, لیکن جو وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے اس تک پہنچنے میں بہت زیادہ دشواریاں ہوتی ہیں. سو بڑا اٹ از بڑا آسان کام نہیں ہے کسی کے اوپر بالکل مضبوط ہاتھ ڈال سکیں آپ کہ جی اس نے یہ کرپشن کی ہے. تو اس کے لیے ہمارا جو انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بہت اسٹرانگ ہونا پڑے گا تاکہ ہم اس احتساب کو صحیح راہ پہ چلا سکیں.
بہت شکریہ جنرل حامد صاحب آپ کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ ہے, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کے بعد چین کی معیشت یا اس کے شرح نمو میں اضافہ ریکارڈ ہو رہا ہے. اس کے ظاہر چائنا کے لیے اثرات تو ہی ہیں, لیکن چین چونکہ ایک بڑی معیشت ہے تو اس سے دنیا کی باقی معیشتوں پہ کیا فرق پڑے گا, اور خاص طور پہ اس علاقے میں, اس ریجن کے اندر جو ترقی پذیر ملک ہیں یا جن کا چائنا کے ساتھ جیسے پاکستان ہے زیادہ لین دین ہے, زیادہ کاروبار ہے, ان کے لیے یہ کتنی اچھی خبر ہے. بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق جس میں انہوں نے مختلف اداروں کی اعداد و شمار کا حوالہ دیا اور کچھ اپنے ایکسپرٹس اور انالسٹ سے بات کی ہے, اس رپورٹ کے مطابق بتایا یہ جاتا ہے کہ چین کے معیشت میں جو ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی کرونا وائرس کے دنوں میں, اس کے بعد یہ جو دوسری سہماہی ہے جس میں 3.2% اضافہ ہوا ہے, اور دنیا کی دوسری بڑی معیشت کو اس سال کے پہلے تین مہینوں میں جو پہلے کرونا وائرس کی وجہ سے مشکلات یا تنزلی کا سامنا تھا اس میں بہتری کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اپریل سے جون کے مہینوں کے دوران چین کی مجموعی قومی پیداوار یعنی جی ڈی پی اس کی گروتھ میں اضافہ ہوا ہے. چین کی معیشت کے دوبارہ متحرک ہونے کے بعد ان اعداد و شمار کو دنیا بھر میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے, اس کے اوپر اب ہم انالیسز لیتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اس میں اہم سوال وہی ہے کہ جن ممالک کے ساتھ اس کی معیشت براہ راست ہے اس میں ایک تعلق میں, ان پہ کیا فرق پڑتا ہے, اور عالمی معیشت پہ اس سے کیا اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ چائنا ہی وہ ملک ہے جہاں سے کرونا بھی شروع ہوا ہے, اور چائنا ہی وہ ملک ہے جہاں سے معیشت نے پہلے ڈائیو ڈاؤن کیا اور باقی معیشتوں کو اس نے متاثر کیا. ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر ہیں انٹرنیشنل بزنسز اینڈ مارکیٹنگ کے اور شکاگو یونیورسٹی کے ساتھ ان کی وابستگی. بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی بتائیے گا, یہ میں نے آپ کے سامنے ایک تمہید رکھی ہے اور اس میں سوال بھی ہے کہ یہ دنیا کے لیے, چائنا کے لیے کتنی اچھی خبر ہے, اور چائنا کے جو ملک براہ راست جو اس کے ساتھ بزنسز میں ہیں, بلی ون روڈ ون بیلٹ ہو, پاکستان ہو, وہ ریجن ہو, اس پہ کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں سر, اس میں جو ہے نا اس کی دو ڈائمینشن ہیں. ایک ڈائمینشن تو اس کی یہ ہے کہ آپ کے جو سامعین ہیں, لسنرز ہیں, ان کے لیے ایک انفارمیشن ہے بلکہ چائنیز اکانومی جو ہے وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت اسٹرانگلی گرو ہوئی ہے, اور اس کا جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جس کے اوپر بہت سارے ملکوں کی ڈیپینڈنس ہے چائنیز اکانومی کے اوپر. اس کو میں تھرڈ ورلڈ میں بھی لے کے جاتا ہوں, لیکن اگر میں اس کو پہلے ایک 30 سیکنڈ کی آپ کو میں بتاؤں گا آپ کے لسنرز کو کہ اس میں ایون یورپ اور امریکہ کی اپنی اکانومی جو ہے وہ بھی انٹر لنکڈ ہے چائنا کے پاس بہت اسٹرانگلی. کہ مثلاً کہ امریکہ کے جتنے آٹو مینوفیکچرز ہیں یا جتنے بھی یہاں پہ بوئنگ کے مینوفیکچرز ہیں یا اور ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہے,
جی
یورپ کا جو آٹو مینوفیکچر ہے اور ان کا جو ہیوی انڈسٹریل کمپلیکس ہے, ان تمام کے کمپوننٹس کی جو سورسنگ ہوتی ہے وہ سب چائنا سے ہوتی ہے اور اس میں تقریباً ایک اندازے کے مطابق بٹوین 75-80% کمپوننٹس ایسے ہیں جو کہ چائنا سے آتے ہیں. اب ایک پینڈیمک کی وجہ سے یا اینٹائی چائنا ہونے کی وجہ سے ان کمپوننٹس کی ریکوائرمنٹس کو آپ بالکل 100% وہ روک نہیں سکتے کہ آپ کے لیے ہم چائنا سے بائی نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے, اس کا ریپلیسمنٹ میں آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا. اب جو آپ کا مین کوشچن تھا کہ وہ ملک جو کہ چائنا سے کنیکٹڈ ہے, اب اس کے اندر چائنا سے جو ملک کنیکٹڈ ہے اس میں ریجن میں تو ایک نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جیسے چائنا کا اور ایران کا ایک پیکٹ ہوا ہے ابھی پچھلے ہفتے, اور اس پیکٹ میں انہوں نے $400 بلین کی چائنا جو ہے وہ ایران میں انویسٹمنٹ کرے گا ان کا پورا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے میں اور چاہ بہار پورٹ کو ڈیولپ کرنے میں اور ریل روڈ سسٹم ڈیولپ کرنے میں. اور اس کے اندر جو ایک بہت نئی چیز ہوئی ہے انٹرنیشنل بزنس میں جو کہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ یہ تمام جو ڈیل ہوگی یہ چائنیز کرنسی میں ہوگی.
صحیح.
تو اس کا الٹیمیٹ افیکٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ہی پڑے گا, چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیٹکس اور اکانومی جو ہے دے آر ویری مچ انٹرلنکڈ. اس کے بعد جو بات کرتے ہیں پاکستان کی, تو پاکستان میں بھی چائنا کی جو انوالومنٹ ہے اس سے نہ صرف چائنا کا ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک راؤٹ ہے, جی پیک اور پوائنٹ تھا جس کو انہوں نے سیکیور کر لیا انڈیا میں لداخ میں ایکٹیویٹی کر کے, تو اب اس کے اوپر جیسے کام شروع ہو چکا ہے اور ڈیم بن رہا ہے, تو چائنا کی یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں رہے گی. اس کے علاوہ اگر ہم آؤٹ سائڈ ورلڈ میں دیکھیں تو اس میں بلکہ ہمارے سامعین کے لیے بڑی ایک نئی خبر ہوگی کہ چائنا جو ہے وہ بڑا ڈیپ روٹیڈ پینیٹریٹ کر چکا ہے ساؤتھ امریکہ میں اور افریقہ میں, اور یہاں پر آ کے انہوں نے اپنے انڈسٹریل یونٹ بھی قائم کر دیے. تو الٹیمیٹلی اب کیا ہوگا کہ وہ چائنیز انڈسٹریل یونٹ جو کہ میکسیکو میں چل رہا ہے یا جو کولمبیا میں چل رہا ہے یا جو ایتھیوپیا میں ہے یا گھانا میں یا کسی بھی کنٹری میں, الٹیمیٹلی جب وہ پروڈکٹ مینوفیکچر کرے گا تو وہ پھر اس کنٹری کا اوریجن بن جائے گا. تو بھی یہ چائنیز پروڈکٹ بٹ اٹ ول بی کمنگ فرام میڈ ان میکسیکو اور میڈ ان کولمبیا.
ٹھیک ہے.
تو یہ تمام فیکٹر ایسے ہیں جو کہ ایک چائنیز اکانومی کو ایک نئی ڈائمینشن دیتے ہیں, اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انٹرنیشنل پولیٹیکل پلیئرز ہیں ان کو بھی ایک نئی تھنکنگ دیں گے کہ چائنا کا جو اکانومی ہے اس کو اتنی آسانی سے ہٹ کرنا جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوگا.
اب یہ کہ بہرحال انٹیگریشن تو ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ انٹر لنکڈ ہیں اکانومیز, سو باقی معیشتوں کو, امریکہ کو بھی فائدہ ہوگا, پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے.
دیکھیں اس سے فائدہ سب کنٹریز کو اس لیے ہوگا, میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ یہ جو پینڈیمک کا جو امپیکٹ ہے یہ ایک ٹائملی امپیکٹ ہے, یہ ایک سمجھے کہ ایک ہیکپ ہے جو کہ درمیان میں ایک آ گیا اور اس نے اسٹاپ کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پینڈیمک کی کوئی ویکسین نہیں تھی, اب آ کے دنیا میں یہ ریئلائزیشن ہو چلی ہے کہ یہ جو پینڈیمک ہے یہ مینی 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 ایئرز ٹو کم یہ رہے گا ہمارے ساتھ ہی, اور اس میں جو ہے نا وی ہیو ٹو لیو ود اٹ. تو جب اس کی ویکسین آ جائے گی تو آہستہ آہستہ جو ہے نا سوشل اور انڈسٹریل ویلیوز جو ہیں وہ پھر ری اسٹرکچر ہوں گی, وہ پھر ری ڈیولپ ہوں گی, اور الٹیمیٹلی اس کا پھر اینڈ ریزلٹ یہی ہوگا کہ اکانومیز جو ہیں وہ اپنا چلنے شروع ہوں گی. اب اس میں ایک فیکٹر جو کہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ورلڈ کی اکانومیز پہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کیا ہوگا, ورلڈ کی اکانومی پہ اس کا فیکٹر چائنا کا فیکٹر تو رہے گا لیکن ورلڈ اکانومی پہ اس کا ایک اور فیکٹر یہ رہے گا کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے جو لون کو تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے تو وہ ان کنٹریز کے پاس ایک ایکسیپٹیو فنڈ اویلیبل ہے. اگر وہ کنٹریز, اور پھر اس میں یہ ہوگا کہ اس میں ہر کانٹیننٹ اور ہر کنٹری کی جو ڈیولپمنٹ کا لیول ہے وہ ان کے اپنے حساب سے ہوگا, تو افریقہ کی کنٹری, ایشیا کی کنٹری یا پاکستان, ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں جائے گی جس طریقے سے امریکن اکانومی جو ہے وہ اس سال اگر -4 میں جائے گی بھی صحیح جو کہ ایک پریڈکشن ہے, تو نیکسٹ ایئر وہ ریکور کر جائے گی اور 2019 سے آلموسٹ.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا شکاگو یونیورسٹی سے, آپ کی وابستگی, پروفیسر ایکسپرٹ انٹرنیشنل مارکیٹنگ اینڈ بزنسز, تھینک یو سو مچ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, اسد حسن کو اجازت دیجیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے سمارٹ فون پر